أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، سورة مباركة الفتح آيات نمبر 16 سے آيات نمبر 23 16 سے 23 تک. ارشاد پروردگار ہوتا ہے، قل للمخلفین، اے حبیب کہہ دیجئے ان پیچھے رہنے والے صحرائی عربوں سے، من العراق یعنی صحرائی عرب. یہ بات گزارش کی جا چکی کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ جب پیش آیا تو اس کے بیک گراؤنڈ میں مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضافات مدینہ میں موجود بہت سے عرب کو بھی دعوت دی کہ وہ ساتھ میں چلے، اور انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے بہانہ کر کے چلنے سے انکار کر دیا، جبکہ پہلے وہ لوگ ڈینگے مارا کرتے تھے کہ اگر موقع آیا تو آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے. ان کے اس اقدام کی وجہ سے انہیں سزا دی گئی اور انہیں جنگ خیبر میں شرکت سے منع کر دیا گیا. اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ خیبر کی جنگ ہوگی، یہ بھی اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ خیبر کی جنگ میں کامیابی ہوگی، یہ بھی اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ بہت سامان غنیمت ہاتھ آئے گا، اور ان کو جنگ خیبر میں شرکت سے روک دیا گیا. اور اس موقع پر بھی چاہیے تو یہی تھا کہ وہ لوگ شرمندہ ہوتے، توبہ کرتے اور استغفار کرتے، مگر اسے انہوں نے حسد پر محمول کیا، یہ ان کے نفس کی خباثت کا اظہار تھا. مگر چونکہ پروردگار عالم نے انہیں ایک موقع اور دینے کا فیصلہ کیا کہ اگر واقعاً وہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کر رہے ہیں، تو ان کو ایک موقع خیبر کے بعد دیا جائے گا، اور اس کا یہاں پر اعلان ہو رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، اگرچہ ان کے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ اس حدیبیہ والی مہم میں ان کا شرکت نہ کرنا، ان کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں منفی خیال رکھنا، یہ سمجھنا کہ یہ لوگ اب پلٹ کر ہی واپس نہیں آئیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کا اس طرح سے ری ایکٹ کرنا کہ ان کو سزا دی جا رہی ہے اور وہ اس سزا کو بھی حسد پر عمل کر رہے ہیں، مگر چونکہ انہوں نے اپنی اصلاح کی بات کی تھی لہٰذا ان کو ایک موقع اور دیا جا رہا ہے، یہ سوچ کر کہ ابھی بھی اگر ان میں سے کوئی اصلاح کرنا چاہے تو وہ اپنی اصلاح کر لے. تو وہ اصلاح کا موقع کب انہیں ملے گا؟ خیبر میں تو نہیں ملے گا، یعنی جو صلح حدیبیہ کے فوراً بعد کی جو مہم ہے، 6 ہجری کے اختتام پہ صلح حدیبیہ اور 7 ہجری کے آغاز میں جنگ خیبر، تو خیبر کے مال غنیمت میں ان کو حصہ نہیں ملے گا، خیبر کی مہم میں انہیں شرکت کا موقع نہیں ملے گا، ایز اے پینلٹی، ایز اے سزا، پنشمنٹ کے طور پر. ستدعون الی قوم اولی باس شدید، عنقریب تمہیں دعوت دی جائے گی، موقع دیا جائے گا اس قوم کے مقابلے میں کہ جو بہت طاقتور ہے. اولی باس شدید، یہ کون لوگ ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 6 ہجری اور 7 ہجری کے بعد بھی جنگیں ہوئی ہیں، اور اس میں بہت سے مفسرین نے اسے جنگ حنین، غزوہ حنین سے تعبیر کیا ہے کہ غزوہ حنین میں جو مقابلہ ہو رہا تھا یا اس سے پہلے جو فتح مکہ کی مہم تھی اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور بات معقول بھی ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ وحی کی روشنی میں ہی ان افراد کو ایکسپوز کیا گیا تھا، ان کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ ایک موقع اور دیا جائے گا، تو وہ موقع پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی بعد کی جنگوں میں ہی تلاش کیا جانا چاہیے. تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب ان سے مقابلہ ہوگا تو تمہیں بلایا جائے گا، تو قاتلونہم او یسلمون، تو ان سے تم قتال کرو گے یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لیں، یعنی ایسا نہیں کہ خامخواہ ان سے قتال کیا جائے گا، موقع ہوگا قتال کا تو قتال کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ قتال کے نتیجے میں ختم ہو جائیں اور یا پھر وہ اسلام قبول کر لیں. فَإِن تُطِعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تم نے اطاعت کی تو اللہ تمہیں اجر حسن عطا کرے گا، یعنی اچھا صلہ عطا کرے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے روگردانی کی، کما تولیتم من قبل، اور اگر تم نے روگردانی کی جیسے کہ اسے پہلے تم نے منہ پھرایا تھا، تو یعذبکم عذاباً علیماً، تو اللہ تمہیں عذاب کرے گا اور دردناک عذاب کرے گا. اب ظاہر ہے کہ میدان قیامت میں تو وہ ظاہر ہو ہی جائے گا، اور ممکن ہے کہ اس کا کوئی مثال دنیا کے اندر بھی ظاہر ہو جائے. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. یہاں پر پروردگار عالم نے معذورین کو مستثنا کر دیا کہ جن کے پاس کوئی عذر کوئی جینوئن ایکسکیوز موجود ہو. اس میں سب سے بڑا ایک عذر ہوتا ہے جسمانی صحت کا. تو مریض کہہ کر تو تمام ایسے امراض کو کور کر لیا گیا کہ جس کی وجہ سے انسان میدان جنگ میں نہ سکے. اور خاص طور پر اعمى کہا گیا یعنی نابینا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی سختی نہیں ہے. اور اسی طرح سے عارج یعنی اگر کوئی لنگڑا ہے پاؤں اس کے صحیح نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی الزام نہیں ہے. اور مریض کہہ کر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سارے جتنے بھی مریض ہو سکتے ہیں ایسے کہ جو میدان جنگ میں اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے نہ آ سکے ہوں تو ان سب کو ایگزمپٹ کر دیا گیا کہ ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے داخل کرے گا ان باغات میں ان جنتوں میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. اور جو منہ پھیرے اسے اللہ دے گا عذاب عذاب علیم یعنی دردناک عذاب. اب یہ جو پیچھے بات ہو رہی تھی وہ ظاہر مخلفین کے حوالے سے جنہوں نے حدیبیہ کی مہم کے اندر شرکت ہی نہیں کی ان کے حوالے سے, لیکن اب اس کو اور جنرلائز کر دیا گیا کہ یہ بات سمجھ لو کہ اگر ویسے بھی کوئی اللہ کے رسول کی اطاعت سے باہر ہو جائے اللہ کے رسول کی رسالت میں شک کرے یا اللہ کے رسول کو تنہا چھوڑ کر میدان سے بھاگ جائے جو مرو گردانی کا ایک بہت واضح مصداق ہے تو پھر وہ بھی دتنا قضا کے لیے تیار رہے. اب اس پورے سیاق و سباق کے بعد اگلی آیت جو ہے بالکل صاف ہے. یہ جیسے پروردگار عالم نے بیعت رضوان یا بیعت شجرہ کا ذکر کیا ہے جس پر کچھ بات پہلے آ چکی ہے. سورہ فتح کے آغاز میں پروردگار عالم نے ان لوگوں کی بیعت کو کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اپنے ہاتھ پر بیعت سے تعبیر کیا تھا کہ یہ رسول کے ہاتھ پر بیعت نہیں وہ یا خدا کے ہاتھ پر بیعت ہے. اللہ کا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم یہ باتیں گزر چکی اور وہاں پر بھی یہ بات پروردگار عالم نے بیان کر دی کہ اگر کوئی اس بیعت کو توڑتا ہے تو اس کا وبال اس کا نقصان خود اس کے گردن پر ہے خود اس کو بھگتنا پڑے گا اور اگر کوئی اس بیعت کو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے تو پھر اللہ کی طرف سے ظاہر ہے کہ اجر کا بھی وعدہ ہے. اسی کو مزید سمجھایا گیا یہ بات وہاں پر بیان کی گئی تھی کہ اعلان یہی تھا کہ بیعت ہے اور اس کا بنیادی جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہ میدان سے فرار اختیار نہیں کریں گے. یہ کانٹیکس بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین یقیناً اللہ راضی ہے مومنین سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک سے راضی نہیں ہے, مومنین سے راضی ہے جو واقعاً ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے. یعنی اب انہوں نے جب بیعت کی ہے تو اس بیعت کے تقاضوں کو پورا کرے. اس یبایعونک جبکہ وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے تحت الشجرہ درخت کے نیچے یعنی درخت کے پاس. وعلم ما فی قلوبہم تو اللہ جانتا تھا جو ان کے دلوں میں تھا. یہ جملہ پوری طریقے سے قابل توجہ ہے, اسے بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پہلی بات مومنین کا لفظ ہے, نمبر دو شرائط بیعت ہیں, نمبر تین پروردگار عالم نے ان کے دل میں موجود تمام باتوں پر اپنے مطلع ہونے کا بھی اعلان کیا ہے. پھر اس کے بعد ارشاد ہوا ہے کہ فانزل السکینت علیہم تو اللہ نے سکون اور اطمینان کو نازل کیا ان پر. واصابہم فتحا قریبا اور انہیں عنایت کی ایک قریبی فتح و مغانم کثیرہ یاخذونہا اور بہت سے اموال غنیمت جس پر وہ قابض ہوں گے. وکان اللہ عزیزا حکیما اور یقیناً اللہ عزیز اور حکیم یعنی غالب ہے اور صحیح صحیح کام کرنے والا ہے. اب یہاں پر جو فتح قریب کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اسے ایک مرتبہ پھر مفسرین یہی کہتے ہیں اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اس سے مراد جنگ خیبر کی فتح ہے کہ وہاں پر پیغمبر اکرم نے علم دیتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو الفاظ کہے تھے یہی تھے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ کہ اب میں علم اس کو دوں گا. آپ جانتے ہیں کہ جب خیبر کا موقع آیا تھا تو اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ خمیس کی تصریح کے مطابق پیغمبر اکرم درد شقیقہ میں مبتلا تھے اور امیر المومنین علیہ السلام کی آنکھوں میں آشوق تھا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کے عارضی طور پر بیمار ہونے کی وجہ سے بہت سے افراد میدان میں خود سے جانے لگے تھے اور ناکام ہوئے نہیں آ سکے, کامیابی ان کی قدم نہیں چوم رہی تھی. اور بہت سے ایسے افراد بھی تھے کہ جو میدان میں گئے وہ لشکر کے اوپر الزام لگا رہے تھے، لشکر والے ان پر الزام لگا رہے تھے. ایسے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان فرماتے ہیں کہ لا اوتی ان الرائتا قدر، کہ کل میں علم اس کو دوں گا، رجلن جو مرد ہوگا، کرارن کرار ہوگا، غیر فرارن فرار اختیار کرنے والا نہیں ہوگا. یہ تمام آیتیں آپ کے سامنے ہیں. پھر اس کے بعد غیر فرار کا لفظ جو ہے بہت قابل توجہ ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، اور اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، نہیں پلٹے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھ پر فتح نہیں دے دیتا. یہ وہی لفظ فتح جو یہاں پر موجود ہے وہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے. اور مغانم کثیرہ جس کے اوپر یہ لوگ قابض ہوں گے. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ جو ہے وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. وعدکم اللہ مغانم کثیرہ تاخذونها، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے اموال غنیمت کا، بہت سے اموال غنیمت کا. تاخذونها، جس پر تم قابض ہوں گے، یعنی آگے اور بہت سا مال غنیمت آئے گا. فعجل لکم هذه، تو یہ تو وہ ہے کہ جس کا فوری تمہارے لیے انتظام کر دیا گیا، سر دست یہ تمہیں عنایت کر دیے، یعنی یہ ایک مرتبہ پھر خیبر والے مال غنیمت. وکف ایدی الناس فاجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، یعنی صلح حدیبیہ کے نتیجے میں کوئی لڑائی ہی نہیں ہوئی، کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی، پروردگار عالم نے تم سے ان لوگوں کے ہاتھوں کو روک دیا. اور پھر ایک وہ بھی کہ خیبر کے اندر بھی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جب خیبر فتح کر دیا ہے تو پھر اس کے بعد لڑائی نہیں ہوئی ہے، اور یہود نے ہتھیار ڈال دیے. وَلَتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اس لیے کہ یہ بن جائے نشانی صاحبان ایمان کے لیے اور وہ تمہیں ہدایت کرے صراط مستقیم کی. یعنی اب پروردگار عالم نے ان باتوں کو اس طریقے سے بیان کیا، اگر ترتیب آپ ذہن میں رکھیں، کہ مال غنیمت اللہ نے تمہارے سے وعدہ کیا تھا، اس میں سے کچھ یہ ہے کہ جس کا فوری انتظام ہو گیا، اللہ نے لوگوں کو تمہارے لیے روک دیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے تم پر ظلم نہ کریں، یعنی ان کی ہمتوں کو شل کر دیا، ان کی ہمتیں ختم ہو کر رہ گئی حدیبیہ کے میدان میں بھی، اور پھر اس کے بعد خیبر کے موقع پر بالآخر امیر المومنین کے ہاتھوں خیبر فتح ہو گیا. یہ تمام کا تمام رشتے تھا تاکہ صاحبان ایمان کے لیے نشانی بن جائے، ان کے دل مضبوط ہوں، اور پھر اس کے بعد صراط مستقیم پر وہ آگے بڑھتے چلے جائیں. واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها، اس کے علاوہ بھی اور بہت سا مال غنیمت ہے کہ جس کے اوپر تم طاقت نہیں رکھتے، اللہ اس کے اوپر احاطہ رکھتا ہے. وكان الله على كل شيء قديرا، اور یقینا اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اب ظاہر کہ خیبر کے بعد بھی بہت سا جو مال غنیمت اگلی جنگوں کے اندر آنے والا ہے اس کی طرف متوجہ کیا، اس میں حنین تک کے سارے غزوات شامل ہو جائیں گے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اگر تم سے یہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے قتال کرتے تو بھی یہ پیٹ پھرا کر بھاگ جاتے ہیں. یعنی یہ تو مسئلہ تھے پروردگار تھی کہ جس کے تحت صلح حدیبیہ پر یہ پورا کیس کنکلوڈ ہوا، لیکن فرض کرو کہ اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتی اور مقابلہ ہوتا تو مقابلے میں یہ کفار اور مشرکین ٹھہر نہیں پاتے، قتال کے موقع پر یہ لوگ منہ پھرا کر بھاگ جاتے. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اس کے بعد نہ پاتے یہ ولی اور نصیر، کسی کو بھی نہ پاتے، اپنا سرپرست اور نہ ہی مدد کرنے والا. سنت اللہ التي قد خلت من قبل، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا دستور ہے جو پہلے بھی گزر چکا ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم ہرگز ہرگز اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. بہت اہم آیت ہے کہ یہاں پر پروردگار عالم کفار و مشرکین کے بیہیویئر کو بیان کرتے ہوئے اسے اس طرح سے سمجھا رہا ہے کہ یہ اللہ کا پرانا طریقہ کار اور دستور ہے. یعنی اگر مسلمان مل کر اللہ کی خاطر میدان میں ڈٹ جائیں تو پھر مشرکین مقابلہ کرنے کے لیے ٹھہریں گے نہیں بلکہ منہ پھرا کے بھاگیں گے. اب اگر کسی ایسے موقع پر ہمیں نظر آئے کہ مشرکین منہ پھرا کر نہیں بھاگ رہے بلکہ مسلمانوں ہی میں سے کچھ منہ پھرا کر بھاگ رہے ہیں تو انہیں اپنے اسلام اور ایمان کا جائزہ ضرور و ضرور لینا چاہیے. جیسے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا کا اعلان بہت وسعت رکھتا ہے. آیت نمبر 23 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بارش قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ فتح، آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 28، 24 سے 28 تک. ارشاد پروردگار ہوتا ہے، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اور وہی خدا وہ ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے. وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے. بِبَطْنِ مَكَّة، مکہ کے علاقے میں. مِنْ بَعْدِ أَنْ أَسْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، بعد اس کے کہ ان کے مقابلے میں اس نے تمہیں پورا دسترس عطا کر دیا تھا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ اس کا جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے، تمہارے اعمال خدا سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اب اس آیت میں ایک مرتبہ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر جو جنگ نہیں ہوئی اس کی طرف پروردگار عالم نے متوجہ کیا ہے کہ ایک تو یہ آپشن ہو سکتا تھا کہ جنگ ہو جاتی، اور دوسرا یہ تھا کہ جنگ کو کسی طریقے سے ٹالا جاتا. تو جنگ کو ٹالا گیا، اور ہاتھوں کو روک دینا یعنی خون ریزی کا نہ ہونے دینا، اسے پروردگار عالم نے اپنے تعارف میں بیان کیا ہے کہ یہ خدا تھا کہ جس نے اس کام کو انجام دیا، یعنی اس کا انتظام کیا، اس کا انسرام کیا. تو یہ ساری چیزیں پروردگار عالم کی طرف سے اسکرپٹڈ تھی، پروردگار عالم کی طرف سے پلانڈ تھی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرضی پروردگار کے مطابق اس کو امپلیمنٹ کرتے جا رہے تھے، جس کے نتیجے میں دونوں طرف کے لوگوں کا خون نہیں بہا. اور اگر وہاں پر لڑائی ہوتی تو یہاں پر آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ دسترس پروردگار عالم کی طرف سے مسلمانوں کو دے دی گئی تھی. لہٰذا مسلمانوں کا انداز، مسلمانوں کا پیغمبر اکرم سے لگاؤ اوور آل، چاہے ٹھیک ہے بعض افراد نے کمزوری کا مظاہرہ بھی کیا اور شک کا بھی مظاہرہ کیا، لیکن بہرحال اس موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ کامیاب امپریشن دیا گیا تھا کہ مسلمان پوری طریقے سے آمادہ ہیں. اگرچہ وہ لڑنا نہیں چاہتے، لیکن اگر ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو وہ جنگ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں. تو بہرحال اس کی نوبت بھی نہیں آئی، اور مسلمان خود بھی حکم پروردگار کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ اوائڈ ہوا اور صلح حدیبیہ ہو گئی. اب اس کے بعد جو کفار، جو مشرکین مکہ ہیں، ان کے جو جرائم ہیں ان کو ایک فہرست کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا ان یبلغ محلہ، کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا. یعنی ان کے جرائم تو ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر ان کے اوپر چڑھائی کی جاتی تو وہ جسٹیفائڈ تھی، اگر ان کو تحقیق کیا جاتا یا ان کے خلاف جنگ کی جاتی تو یہ کوئی ظلم نہ ہوتا. اس لیے ان کے جرائم کی فہرست بہت طولانی ہے. اس میں ایک تو ان کا کفر ہے، دوسرا وصدوکم عن المسجد الحرام، دوسرا یہ کہ انہوں نے تمہیں روک دیا مسجد الحرام تک پہنچنے سے. یعنی مسجد الحرام، خانہ کعبہ، یہ تو خدا کا گھر ہے، وہاں تک آنے کے لیے ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے تھی، کسی کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے تھی. والہدیہ معقوفا ان یبلغ محلہ، اور اسی طریقے سے جو قربانی کے جانور وہ لے کر آئے تھے ان کو بھی اس جگہ پر کہ جہاں قربان ہونا چاہیے تھا حرم کے اندر، اس کو قربان نہیں ہونے دیا گیا. تو یہ تمام تر جو پابندیاں ان کی طرف سے لگائی گئی تھیں کہ کافی ہیں کہ ان کے خلاف قتال کیا جائے، ان کے خلاف میدان میں آیا جائے. لیکن اب کیا وجہ ہوئی؟ تو ایک مصلحت یہاں پر بتائی جا رہی ہے. پیچھے بھی ایک چیز سمجھا دی گئی کہ پروردگار عالم کی مصلحت یہ تھی کہ وہاں پر خون ریزی نہ ہو. تو ایک تو مصلحت پروردگار کا ہونا خود ایک بہت بڑی حکمت ہے، مگر اب اس کے اندر سے کچھ چیزوں کو ایلیبریٹ کیا جا رہا ہے. نمبر ایک، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، کہ اگر نہ ہوتے مومن مرد اور مومن عورتیں، لم تعلموہم، کہ جن کو تم نہیں جانتے، ان تطعوہم، کہ تمہاری ہاتھوں وہ پامال ہو جاتے، فتصیبکم منہم معرہ، اور اس کا پھر گناہ اور اس کا الزام بغیر علم، بغیر جانے بوجھے تمہارے اوپر آ جاتا. یعنی ہونا یہ تھا کہ بہت سارے ابھی بھی مسلمان وہاں پر موجود تھے کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، ایسے افراد بھی تھے کہ جن کے لیے بعد میں امکان تھا کہ وہ لوگ غور و فکر کر کے مسلمان ہو جائیں گے. یعنی ابھی وہ مشرک ہیں، مگر بعد میں مسلمان ہو جائیں گے اس بات کا امکان تھا. تو مومن مردوں میں بھی ایسے پائے جاتے تھے, مومن عورتیں بھی ایسی پائی جاتی تھی. کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا اور وہ انہیں کے درمیان رہ رہے تھے اور ہجرت نہیں کی تھی. کچھ وہ تھے کہ جن کا بعد میں اسلام لے آنے کا امکان تھا. اب اگر اس موقع پر ان کے اوپر چڑھائی کر دی جاتی تو یہ بےچارے بھی پسے جاتے اور یہ بھی پامال ہو جاتے اور مسلمانوں کو اس بات کا علم بھی نہ ہوتا. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء, اور یہ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت میں داخل کرے جسے چاہے. یعنی یہ پروردگار عالم کی طرف سے رحمت خاص ہوتی, اور پروردگار عالم اگر کسی کو اپنی رحمت میں داخل کرنا چاہتا ہے تو ظاہر اس کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرتا ہے. تو وہ انتظام, وہ توفیق پروردگار عالم کی طرف سے گویا یہ تھی کہ اس موقع پر مکہ پر حملہ نہ کیا جائے اور موقع دیا جائے ان لوگوں کو کہ جو ابھی اسلام قبول کرنے والے ہیں کہ وہ رحمت پروردگار میں شامل ہو جائیں. لو تزیلوا, اگر وہ الگ ہو جاتے, لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما, تو یقیناً ہم عذاب کر دیتے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان میں سے, عذابا الیما, اور دردناک عذاب ان کے اوپر آتا. یعنی وہ افراد کہ جو انہی کے درمیان ہیں, مسلمان ہیں, اور وہی جن کا بھی تذکرہ ہم نے کیا, وہ اگر اپنے آپ کو الگ کر لیتے, یعنی الگ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہوتے, تو پھر اس موقع پر لڑائی کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا, جبکہ سامنے سے لڑائی کے پورے پورے آثار بھی نظر آ رہے تھے. ایک اور بات یہ کہی گئی کہ وہ الگ ہو جاتے, یعنی ان کی نسلوں میں سے وہ افراد کے جو بعد میں مسلمان آنے والے ہیں وہ اس وقت الگ ہو جاتے, یعنی جب تک وہ نسلیں ظاہر نہ ہو جائیں تب تک ان کے اوپر وہ والا عذاب نازل نہیں کیا جائے گا. لہذا پروردگار عالم کی مصلحت اس موقع پر ایک اور یہ بھی تھی کہ وہ جو ان کی نسلوں سے ظاہر ہونے والے مسلمان ہیں وہ بھی اس دنیا میں آ جائیں, پھر اس کے بعد ان کے اوپر عذاب کیا جائے, اور اگر ان کی زندگی پوری ہو جائے تو موت خود ان کے لیے ایک عذاب قرار پائے. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے کفار اور مشرکین کے اس عمل کے اوپر ایک مرتبہ پھر تنقید کی ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا, یعنی یہ جو روک رہے تھے تو یہ کیوں روک رہے تھے, مسلمانوں کو کیوں نہیں جانے دیا ان لوگوں نے. اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ, کہ جب ان لوگوں نے جو کافر ہیں اپنے دلوں میں حمیت کا جذبہ پیدا کیا, یعنی وہ اس چیز کو اپنی شان کے خلاف سمجھ رہے تھے. حمیت الجاہلیہ, جاہلیت کے زمانے کی جو حمیت ہے وہ ان کے اندر موجود تھی, اور اسی جذبے کو انہوں نے اپنے دل کے اندر پیدا کیا کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہ جنہیں اس طرح سے ہم نے مجبور کر کے مکہ سے بے دخل کر دیا, اب یہ لوگ یہاں پر آئے چاہے عبادت ہی کرنے کے لیے آئے ہیں, عبادت کریں اور ہم کھڑے دیکھتے رہیں تو یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے. تو اس چیز کو انہوں نے اپنی شان کا ایک مسئلہ, اپنے اسٹیٹس کا مسئلہ, ایک ایگو کا ایشو بنا لیا, حمیت الجاہلیہ. تو اس موقع پر پروردگار عالم نے کیا کیا, فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین, کہ اللہ نے سکینہ کو نازل کیا, یعنی سکون اور اطمینان کو, علی رسولہ, رسول کے اوپر بھی اور مومنین کے اوپر بھی, کہ وہ اس چیز کو اپنے لیے اہمیت کا ایشو نہ بنائے. یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس موقع پر صلح حدیبیہ کو فائنل کر رہے تھے, وہ ڈیل سائن ہو رہی تھی, ایک پیس ٹریٹی سائن ہو رہی تھی, تو ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے افراد اس معیار کے اوپر باقی نہیں رہ پائے, بلکہ انہوں نے پیغمبر اکرم کے اوپر الزام تراشی شروع کر دی اور پیغمبر اکرم سے بڑے سخت سوالات کرنا شروع کر دیے, جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ اس سکون و اطمینان کی دولت سے محروم رہے اور وہ ان مومنین کے اندر شامل نہیں تھے کہ جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. مگر وہ افراد جو واقع مومنین تھے, خود اللہ کے رسول, انہوں نے اس کو پھر حمیت کا کوئی ایشو نہیں بنایا کہ ٹھیک ہے اگر مرضی پروردگار اس موقع پر یہ ہے کہ ہم صلح کریں اور اس صلح کے بعد واپس چلے جائیں, اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. وہ الزم ہوں کلمۃ التقویٰ, اور انہیں پابند رکھا پرہیزگاری کی بات کا. اب تقویٰ کا تو مطلب ہی سیلف ڈسپلن ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا. تو وہ افراد پروردگار عالم کی طرف سے سکون و اطمینان کو پانے والے قرار پائے, وہ یعنی اللہ کے رسول اور مومنین, اور یہ تمام کے تمام پھر تقویٰ کی بات کے پابند رہے, یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ڈسپلن رکھا, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت بالکل بھی نہیں کی. یہ ظاہر ہے کہ ان افراد کے اوپر ایک زد ہے, اور یہ قابل گرفت ہیں وہ افراد کہ جنہوں نے اس موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طرح سے یوں کہیے کہ ان کے سامنے زبان درازی کی, اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نامناسب کلمات کے ذریعے سے اذیت پہنچائی. وکانوا احق بها و اہلھا, اور یہ زیادہ حقدار بھی تھے اور زیادہ لائق بھی تھے. وکان اللہ بکل شیء علیما, اور یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے, ہر چیز کا جاننے والا ہے.
اب اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے رسول کو حقیقتاً بالکل ہی سچا خواب دکھایا تھا. یعنی اب پھر ہمیں یاد کرنا پڑے گا، یہ مجبوری ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ آپ نے خواب دیکھا ہے کہ ہم لوگ داخل ہوں گے مسجد الحرام کے اندر، طواف کریں گے خانہ کعبہ کے گرد. تو یہ تمام تر جملے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بالکل سختی کے ساتھ ایک بڑا ہی نیگیٹو کامنٹ جو پیش کیا گیا تھا، گویا خدا نے متعال اپنے حبیب کی صفائی دے رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھایا تھا بالکل برحق تھا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم یقیناً داخل ہوں گے مسجد الحرام میں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. آمینین محلقین رؤوسکم ومقصرین، اطمینان کے ساتھ داخل ہوں گے. محلقین اس عالم میں کہ تم اپنے سر کو منڈواؤ گے اور تقصیر کرو گے. یعنی ہم جانتے ہیں کہ عمرے کا اختتام ہوتا ہے یا حلق پر یا تقصیر پر، یعنی یا سر کو منڈوایا جاتا ہے اور یا پھر تھوڑے سے بال کم کیے جاتے ہیں یا ناخن وغیرہ کاٹ لیے جاتے ہیں، جس سے احرام کی پابندیاں تقریباً ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ کام کرتے ہوئے تم دکھائی دو گے، ایک تمہاری کیفیت ہوگی کہ اطمینان کے ساتھ تم داخل ہو رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد جو عمرے کا اختتام ہے جس طرح سے ہوتا ہے حلق یا تقصیر پر، اس کو تم انجام دو گے. لا تخافونا، اور تمہیں کچھ خوف نہ ہوگا. فعلم ما لم تعلمون، تو یقیناً اللہ نے جانا وہ کہ جو تم نہیں جانتے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اس کے پہلے اس نے ایک دوسری فتح عطا کر دی. یعنی وہ دوسری فتح کون سی؟ کہ وہ فتح جو ہوگی سو ہوگی، مگر اس سے پہلے ایک دوسری فتح، ایک تو صلح حدیبیہ کو بھی فتح پروردگار عالم نے کہا، اور پھر ایک اور فتح جو فتح خیبر کے عنوان سے پیش آئی، خیبر کا مارکہ جو سر کیا گیا. پھر اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، خدا وہ یہ کہ جس نے رسول کو اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اسے غالب کر دے دیگر تمام ادیانوں پر، تمام دینوں پر. وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ سے بڑھ کر کون گواہ ہوگا. یعنی یہ چیز بھی ہونی ہے. میں تو اس کو اس طریقے سے سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کی تعبیر ایک سال کے بعد آئی، بہت سے افراد سمجھتے تھے کہ بس اب آیا ہی چاہتی اور ایک سال کے بعد وہ تعبیر پوری ہوئی، اسی طریقے سے پروردگار عالم نے اس حقیقت کی طرف بھی متوجہ کیا کہ تمہیں تو ابھی فوراً یہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ دین اسلام تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے، وہ کہاں تمہیں دکھ رہا ہے، لیکن نہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی پورا ہو کر رہے گا. جس طرح سے خواب کی تعبیر ایک سال کے بعد سمجھ میں آ گئی، اسی طریقے سے وہ زمانہ آئے گا جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، جس کا نام ہے یعنی محمد مہدی اور جس کی کنیت پیغمبر اکرم کی کنیت ہے، اس کے ہاتھوں یہ دین اسلام پورے عالم پر آدیان عالم پر غالب آ جائے گا، اور پروردگار عالم سے بڑھ کر کون اس بات کا گواہ ہوگا کہ یہ کام ہونا ہی ہے. یہ چیز پروردگار عالم نے گویا اس آیت کے اندر سمجھائی ہے. اب اس کے بعد وہ آخری بات جو آئے گی اگلی آیت میں اور اگلے صفحے پر آئے گی، کہ وہ جو کہا گیا تھا کہ کیا اللہ کے رسول آپ نہیں ہیں، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو اسی سے پھر آغاز ہو رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. یعنی گویا تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے اس بارے میں شک بھی کیا. محمد یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور پھر یہ سمجھایا گیا کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں ان کی کیا شان ہے، واقعی ان کی کیا کیفیت ہے. تو ایسے ہوتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو واقعی ساتھ ہوتے ہیں. صرف ساتھ ہونا فزیکلی وہ کافی نہیں ہے، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہونا کہ جس کے بعد کوئی شک نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو، واقعی ایمان کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے. آیت نمبر 28 پر یہ سب مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ فتح آیت نمبر 29، اور پھر اس کے بعد سورہ حجرات کی ابتدائی 4 آیتیں بھی اسی صفحے پر ہیں. ارشاد پروردگار ہوتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ بات پہلے بھی گزارش کی گئی تھی کہ صلح حدیبیہ کے کانٹیکسٹ میں ان تمام آیتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. سورہ مبارکہ فتح آغاز سے صلح حدیبیہ کے کانٹیکسٹ میں بیان ہو رہا ہے. پروردگار عالم نے ان تمام مسائل کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ جو مسلمانوں کے ذہن کے اندر خلفشار پیدا کر رہے تھے، بعض صحابہ کرام بھی اس حوالے سے بہت ہی زیادہ گفتگو کر رہے تھے، ان کے دل میں ملال تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم لوگ مسجد الحرام میں داخل ہوں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ساری باتیں سمجھائیں۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے گویا صفائی دینا شروع کی اور پھر اس کے اندر یہ تمام باتیں آنا شروع ہو گئیں کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے رسول کو حقیقتاً بالکل ہی سچا خواب دکھایا تھا، اور کہ وہ وقت آیا گا جب تم مسجد الحرام میں داخل ہوں گے، اگر اللہ نے شاہ اطمینان کے ساتھ حل کرواتے ہوئے، تقسیر کرواتے ہوئے اس عالم میں، کہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ پھر گویا مزید سمجھایا گیا کہ اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، جو حق کے بارے میں سوال کیا گیا تھا۔ تو پھر پروردگار عالم نے مزید اپنے حبیب کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا، اور پھر اب اس کے بعد وہ والی بات جو بہت ہی سخت تھی کہ کیا اب اللہ کے رسول نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے پھر ایک مرتبہ ببانگ دوہل گویا اس بات کا اعلان کیا۔ مختلف انداز سے یہ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر پیغمبر اکرم کی رسالت کو پروردگار عالم نے ڈسکس کیا ہے۔ یہاں پر واضح طور پر ایک مرتبہ پھر کہا کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کے بعد یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو کیسا ہونا چاہیے، وہ کیسے ہوتے ہیں جب انہیں اللہ کے رسول کی ماہیت کا حقیقی مستاق شمار کیا جائے گا۔ والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ہیں، یعنی جب موقع آئے گا تو میدان میں وہ لڑتے ہوئے دکھائی دیں گے، بھاگتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے۔ رحماء بینہم، اور آپس میں مہربان ہوں گے، آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے۔ تراہم رکعاً سجدا، تم انہیں دیکھو گے رکو کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ اللہ کے فضل کے طلبگار ہیں، اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ یہاں پر بھی پروردگار عالم نے کہا کہ تم دیکھو گے، یعنی گویا یہ قیامت تک کے پڑھنے والوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جب تم ان افراد کو تلاش کرو گے تو تمہیں ان کے اندر یہ صفات نظر آئیں گی، تو ان صفات کے ذریعے سے تم پہچان رہو گے کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں یا رسول کے ساتھ نہیں ہیں۔ جب میں یہ صفات نظر آئیں تو کیا کہنا ان کے شرف کا، اور اگر یہ صفات نظر نہ آئے تو سمجھ جاؤ کہ یہ بس نمائشی طور پر ساتھ میں ہیں، لیکن ماہیت کا انہیں شرف حاصل نہیں ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی شان نمایاں ہے ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے۔ یہ پھر ایک مرتبہ دعوت دی جا رہی ہے غور کرنے کی کہ ان اوصاف کے ذریعے سے پہچانو۔ ذالک مثلہم فی التورات، یہ ان کی توصیف ہے تورات میں بھی، وہ مثلہم فی الانجیل، اور ان کی توصیف ہے انجیل میں بھی۔ کزر ان اخرجا شت اہو، جس طرح سے کھیتی ہوتی ہے کہ جس کی کونپلے پھوٹتی ہیں، فآذرہ، پھر اس کو تقویت دی جاتی ہے، یعنی کھیتی اس کی کونپل ظاہر ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں قوت پیدا ہوتی ہے، فاستغلظ، پھر وہ مضبوط اور موٹی ہوتی ہے، فاستوی علی سوقہ، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، یعجب الزرع، اور وہ خوش کر دیتی ہے کسان کو، یعنی جب کسان اس کو دیکھتا ہے اسے خوشی ہوتی، لیغیظ بہم الکفار، اور اس کے ذریعے سے جو کفار ہیں وہ غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں، یعنی جب ترقی دیکھیں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ کفار جو ہے وہ غیظ و غضب میں آ جائیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، ان میں سے مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے مغفرت کا بھی وعدہ ہے اور بڑے اجر کا وعدہ ہے، بڑے ثواب کا وعدہ ہے۔ تو یہ آئینہ ہمارے سامنے، اس میں دیکھنا ہے وہ افراد جو ان اوصاف کے اوپر پورے اترتے ہوئے نظر آئے، ان کے اکرام اور تعظیم کے اندر کیا کمی کی جا سکتی ہے، وہ تو سر آنکھوں پر، لیکن اگر کوئی اس کے خلاف نظر آئے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی، اور صرف سخن پروری سے کام نہیں چلے گا، واقعاً عملی طور پر دیکھنا پڑے گا۔ سورہ حجرات، اس کے فوراً بعد والا سورہ، 49واں سورہ ہے، اور اس کی بھی جو ابتدائی آیتیں ہیں اس کے ذریعے سے بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اوصاف صرف اور صرف فزیکلی ساتھ ہونے والوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو اس سے خارج ہیں، ایک تعداد ہے کہ جو اس سے خارج ہیں. ابھی وہ آیتیں آئیں گی تو ہم اس کو دیکھ لیں گے. سورۃ الحجرات یعنی حجروں والا سورہ، حجرہ یعنی کمرہ. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آتے تھے تو ظاہر ہے کہ حجرات ہی میں سے کسی حجرے کے اندر ہوا کرتے تھے، جن کے اندر پیغمبر اکرم کی ازواج بھی ہوا کرتی تھی. یہ مدنی سورہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوا. 18 آیتیں ہیں، یعنی بہت مختصر یہ سورہ ہے. اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا اور بڑا مہربان ہے. ارشاد ہوتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے سامنے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. یعنی فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کا چلے گا، تم اپنی مرضی ان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش مت کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے. اب یہ اس کے اندر ملتا ہے کہ بعض افراد نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مجادلہ کیا، باہمی بحث و تکرار کرنے لگے پیغمبر اکرم کے فیصلے کے اوپر، اپنی رائے کو فوقیت دینے کی انہوں نے کوشش کی. اور اس میں نام بھی لکھا ہے، میں نام نہیں پڑھ رہا، تفسیر جلالین کے اندر دیکھ لیا جائے کہ نزلت فی مجادلہ، کہ یہ نازل ہوئی ہے آیتیں اس موقع پر جب دو افراد آپس میں باہمی بحث کر رہے تھے پیغمبر خدا کے فیصلے کے بارے میں، کہ اقرا بن حابس سردار مانا جائے یا کاکا بن معبد سردار مانا جائے. وہ کون یہ بحث کر رہے تھے؟ ظاہر ہے کہ میرا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں، لہٰذا میں دعوت دوں گا کہ تفسیر جلالین کے اندر خود دیکھ لیا جائے کہ کن کے نام وہاں پر لکھے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ یہ کام جو تم کرو یہ غلط ہے، نہ کرو ایسا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. پھر اس کے بعد سمجھایا جا رہا ہے، مزید سمجھایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو رسول کی آواز پر بلند مت کرو. ولا تجہروا له بالقول، اور نہ ہی زور زور سے ان سے باتیں کرو. کجاہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے باتیں کرتے ہو، اس طرح سے رسول سے باتیں مت کرو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم ایسا کرو گے تو ہوگا کیا، کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں. یعنی اگر تمہارے کچھ اعمال اچھے ہیں بھی، تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے اور انہیں قبول نہیں کیا جائے گا کہ تم نے ہمارے حبیب کے ساتھ بدتمیزی کیسے کی، یہ تمہارا بیہیویئر کیوں تھا. پھر اس کے بعد اس کے مقابلے میں جو افراد پیغمبر اکرم کی تعظیم کرتے ہیں، پیغمبر اکرم کے سامنے اپنی آواز کو نیچا رکھتے ہیں، ان کی تعریف کی جا رہی ہے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ جو اپنی آوازیں رسول خدا کے پاس دھیمی رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، یہ وہ ہے کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما دیا ہے، یعنی یہ ہیں صاحبان تقوی، ان کو تقوی کی دولت ملے گی. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بلا شبہ یہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی کتنی سخت مذمت پروردگار عالم کر رہا ہے. یہیں پر جو لفظ حجرات استعمال ہوا ہے، اس لفظ کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ حجرات پڑا. اور اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ بعض جاہل عرب پیچھے کی دیوار کی طرف سے آ کر بدتمیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دیتے تھے اور نام سے پکارتے تھے پیغمبر اکرم کو، یعنی یا رسول اللہ کہنے کی بجائے، یا نبی اللہ کہنے کی بجائے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر مخاطب کیا کرتے تھے، جس کا پروردگار عالم نے نوٹس لیا ہے اور پروردگار عالم نے اس کی انتہائی مذمت کی ہے. اگرچہ اگلی آیت جو ہے وہ اگلے صفحے پر ہے، لیکن بہرحال اس کے تعلق کی وجہ سے میں یہیں پر اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ ولو انہم صبروا، کہ اگر یہ لوگ انتظار کر لیتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ نکل آتے خود ہی، لکانا خیرا لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے، مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یہی پر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پروردگار عالم کو اپنے حبیب کی تعظیم اور عزت مطلوب ہے، اور یہ واقع ان لوگوں کے لیے سرمہ چشم ہونا چاہیے کہ جو پیغمبر اکرم کی تعظیم کو شرک کا مترادف سمجھتے ہیں. انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر پروردگار عالم کو خالق کو یہ مد نظر نہ ہوتا تو وہ رسول کے لیے خصوصی طور پر اس قسم کے امتیاز کا مطالبہ کیوں کرتا. بہرحال یہاں پر اس صفحے کو مکمل کرتے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.